الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ اور آخری دن پر ایمان رکھتا ہے، بس اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اپنے مہمان کی عزت کرے، اپنے مہمان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حقیقی معنی میں مؤمن ہوگا اور ایمان میں درجہ کمال کو پہنچا ہوا ہوگا، کامل مؤمن ہوگا، پرفیکٹ اور کمپلیٹ مؤمن ہوگا، تو وہ ضرور اپنے مہمان کا اکرام کرے گا، اپنے مہمان کی عزت کرے گا، اپنے مہمان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا. تو جو شخص اللہ اور آخری دن پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ یہ کام کر کے دکھائے، تاکہ وہ اپنے دعوے میں سچا ٹھہرے. ایک باپ ہے، اپنے بچے سے پریشان ہے، اور سب سے اہم مسئلہ اس کے نزدیک یہ ہے کہ میرا بیٹا بری صحبت کو چھوڑ دے. اب غصے میں باپ یہ کہتا ہے کہ میں تجھے اپنا بیٹا ہی نہیں مانتا، تو میں تجھے اپنا بیٹا نہیں مانتا یہ کہنے سے وہ بیٹا ہونے سے تو نہیں نکل جاتا نا، وہ تو بیٹا ہے. باپ بھی جانتا ہے کہ بیٹا ہے، پوری دنیا جانتی ہے بیٹا ہے، میں تجھے بیٹا نہیں جانتا، میں تجھے بیٹا نہیں مانتا، میں تجھے بیٹا نہیں سمجھتا، بس تیرے اور تین بھائی ہیں، میرے تین ہی لڑکے ہیں، تو میرا لڑکا نہیں ہے. ماں بیٹھی ہوئی ہے، سن رہی ہے، ماں بھی یہ نہیں کہتی کہ آپ کیا بول رہے ہیں، آپ اس کے آپ کے بیٹے ہونے کا انکار کرو گے تو لوگوں کی انگلیاں میری طرف اٹھے گی کہ پھر یہ کس کا بیٹا ہے، اس لیے کہ وہ بھی جانتی ہے کہ باپ جو کہہ رہا ہے اس کا وہ معنی نہیں ہے جو الفاظ سے سمجھ میں آتے ہیں. باپ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بیٹا اپنے باپ کا اچھے کاموں میں ہمیشہ فرما بردار ہوتا ہے, اور تو چونکہ اپنے برے دوستوں کو میری خاطر چھوڑ نہیں سکتا تو گویا میرا بیٹا ہی نہیں ہے. اٹ از ایز اف کہ تو میرا بیٹا نہیں ہے. اگر تو میرا بیٹا ہوتا تو یہ کام ضرور کرتا. تو اللہ پہ بھی ایمان ہے, آخری دن پر بھی ایمان ہے, فرشتوں پر بھی ایمان ہے, رسولوں پر بھی ایمان ہے, تو مومن تو ہے. لیکن جب تو مومن ہے تو میں نے تجھے یہ کہا ہے کہ مہمان کا اکرام کر. اب اگر تو میری بات نہ مانے تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ تو مومن نہیں ہے, ایمان سے خارج نہیں کیا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ مومن کہلائے جانے کے قابل نہیں ہے. اس لیے کہ اگر تجھے مومن کہا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ تو میرا ہے, تو میری طرف تیری نسبت کی جائے اس قابل تو نہیں ہے, اس لیے کہ تو مہمان کا اکرام نہیں کرتا, مہمان نوازی نہیں کرتا, مہمان کی عزت نہیں کرتا. اس لیے اگر حقیقت میں اللہ اور آخری دن پر ایمان ہے تو پھر کر کے دکھاؤ, اپنے مہمان کا اکرام کرو, اچھا برتاؤ کرو, مسکراتے ہوئے چہرے سے ملو, سلام کرو, عزت احترام کے ساتھ گھر میں لے جاؤ, عزت احترام کے ساتھ بٹھاؤ, منہ چڑھا کے نہیں, غصے کے ساتھ نہیں, اور اپنی طاقت اور اپنے حالات کے مطابق جو پیش کر سکے کرو, محبت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ. مہمان کا اکرام کرو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تکلف میں پڑے, مہمان کا اکرام کرو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسے نہیں ہے پھر بھی قرض لے کر کے بہت تکلف کرے, مہمان کا اکرام کرو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر میں بیوی بیمار ہے آپ بھی بیمار ہیں اور پھر بھی آپ کو کہیں جانا ہے, آپ کی فلائٹ ہے, کہیں اپوائنٹمنٹ ہے, وہ سب کینسل کر کے آپ یہیں بیٹھے رہے, یہ مراد نہیں ہے. تکلف اور تکلیف میں پڑے بغیر جو کچھ ہو سکے وہ کرو, جتنا زیادہ ہو سکے کرو, خلوص کے ساتھ, محبت کے ساتھ. ہمارے زمانے میں مہمان سے کون مراد ہوتا ہے؟ جو ہمارے گھر میں آتا ہے. اور آج کل گھروں میں کون آتا ہے؟ اجنبی شخص نہیں آتا, بھائی آتا ہے, بہن آتی ہے, ماں باپ آتے ہیں, سسرال والے آتے ہیں, رشتے دار آتے ہیں, اور دوست احباب آتے ہیں. جن کے یہاں ہم جاتے ہیں وہ ہمارے یہاں آتے ہیں, جو ہمارے یہاں آتے ہیں ان کے یہاں ہم جاتے ہیں. ضیف اور مہمان کی حد یہیں پر جا کر کے نہیں رکتی. مہمان کس کو کہتے ہیں؟ آگے اور مہمان کی تعریف, اور اصل مہمان یہی ہے کہ مسجد میں کوئی اجنبی شخص مل گیا آپ کو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی یہاں کوئی ہوٹل ووٹل ہے؟ کون ہیں آپ؟ کہ میں بس یہاں سے گزر رہا ہوں, مجھے کسی جگہ جانا ہے, تو بھوک لگی ہے, کوئی ایسا ہوٹل جو. یہ مہمان ہے, اب اسے کو کہ گھر تشریف لائیے, آپ ہمارے یہاں آ جائیے. حالات بہت بدل گئے ہیں, اس لیے یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کو گھر لے جانے سے کوئی فتنے میں تو نہیں پڑ جائیں گے, کوئی مصیبت تو نہیں کھڑی ہو جائے گی, کون ہے کیا ہے. اطمینان ہو جائے تو گھر لے جاؤ, اطمینان نہ ہو تو گھر میں سے کچھ اس کو دے دو کہ آپ یہاں ٹھہریے, میں ابھی آ رہا ہوں, ڈبے میں کچھ بھر کر کے دے دو, دکان میں سے خود خرید کر دے دو. ضیافت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ضیافت کے 3 دن ہیں. یعنی ایک شخص کسی کے یہاں مہمان بن کر جاتا ہے تو 3 دن تک اس کا وہاں ٹھہرنے کا حق ہے, اور برداشت کرنا چاہیے 3 دن تک. اور تین دن کے بعد اگر چوتھے دن بھی وہ کھلانا چاہے تو یہ صدقہ ہے، حق ہے اس کا، اجر و ثواب ملے گا. تو ایک مسافر ہے، پہلے زمانے میں سفر کر رہا ہے گھوڑے پر گدھے پر پیدل، اور کسی گاؤں میں آ گیا تو اب رکنا چاہتا ہے کہ بھائی کئی دنوں سے سفر کر رہا ہوں اور یہاں رکنا چاہتا ہوں. تو اس زمانے میں وہ آ جائیے، گھر میں لے لیتے تھے، وہ اجنبی آدمی کو کھلاتے تھے پلاتے تھے، اس میں چوری بھی ہو جاتی تھی، قتل بھی ہو جاتا تھا. تو تین دن جو ہے اس کی مہمان نوازی کرو، یہ اس کا حق ہے. اور اگر چوتھے دن آپ کہنا چاہیں کہ بھائی اب آپ تشریف لے جائیں تو کہہ سکتے ہیں آپ، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ اکرام کے خلاف نہیں ہے. لیکن اگر آپ چوتھے دن بھی رکھیں پانچویں دن بھی رکھیں تو یہ آپ کا حوصلہ ہے، اجر و ثواب بڑھ جائے گا. تو ایک طرف تو صاحب مکان کو، میزبان کو، جس کے پاس سارے وسائل ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مہمان آپ کے گھر آئے تو اسے تین دن اپنے پاس رہنے کا موقع دو، ٹھکانہ دو اسے، بشرطے کہ تکلف اور تکلیف میں نہ پڑنا پڑے. اور مہمان کو یہ کہا جاتا ہے حدیث میں کہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ کسی کے گھر تین دن سے زیادہ ٹھہرے. آج کل میں اپنے بیانوں میں ایک بات کہتا ہوں کہ اسلام ریلیجن آف ماڈریشن ہے. اس کا مطلب یہ کہ ماڈریٹ ریلیجن ہے. اس میں کوئی پہلو ایکسٹریم نہیں ہے. اگر کسی کے عمل سے ایسا پتا چلے کہ یہ ایکسٹریم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح اسلام کو فالو نہیں کر رہا ہے. اگر اسلام کے بارے میں سن کر کسی جگہ پڑھ کر کسی کو ایسا لگے کہ اسلام ایکسٹریم ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس نے جو پڑھا ہے یا سنا ہے وہ سمجھا نہیں ہے یا وہ صحیح نہیں ہے. صحیح چیز پڑھی ہے، صحیح چیز سمجھی ہے، اور اس کے مطابق اگر کوئی عمل کرتا ہے تو وہ کبھی بھی ایکسٹریم نہیں ہو سکتا. اور میں نے یہ عرض کیا، یہ آج کل عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کے بہت سارے احکام وہ ہیں جس میں دو پارٹی کو بتلایا جاتا ہے کہ دو پارٹی کو کس طرح ڈیل کرنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ. تو اس زمانے کے اعتبار سے سوچو کہ ایک ایک مہینے، دو دو مہینے، تین تین مہینے کا سفر ہوتا تھا. ایک جگہ سے چلے تو ایک ہفتے دو ہفتے کے بعد دوسری ولی جائے گی، دوسرا شہر آئے گا، پھر وہاں سے چلے گا تو دو ہفتے تین ہفتے کے بعد ایک اور بستی آئے گی. تو ایک مسافر ہے، تھکا ہوا ہے، زیادہ راہ نہیں ہے، اسے کمر سیدھی کرنے کے لیے، سانس لینے کے لیے، جانور کا آرام کرنے کے لیے وقت تو چاہیے نا، لیکن اسے کوئی ٹھکانہ نہیں دے گا تو کہاں ٹھہرے گا. تو اس کی رعایت میں گھر والے کو یہ کہا گیا کہ اگر کوئی ضعیف اور مہمان ایسا راستے میں چلتا ہوا آئے تو تین دن تک اس کا حق ہے ٹھہرنے دو. اس کا خیال رکھا نا شریعت نے. لیکن اگر شریعت ایموشنل ہو کر صرف اس کا خیال کرتی اور تین دن کی حد بندی نہ کرتی اور ایسا ہی کہتی کہ اگر کوئی مسافر آئے تو اسے ٹھہراؤ اپنے پاس، یہ مصیبت میں پڑ جاتا. اس لیے اس کو یہ کہا گیا اگر تمہیں کوئی ٹھہرائے تو تین دن سے زیادہ مت ٹھہرو. دیکھو شریعت نے اس کا بھی خیال رکھا. ماڈریٹ دین ہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے جذبے میں آ کر کے یہ کہا کہ آج کے بعد میں رات کو سوؤں گا نہیں، پھر کیا کریں گے، عشاء سے فجر تک عبادت کروں گا روزانہ. دوسرے نے کہہ دیا کہ آج کے بعد میں افطار نہیں کروں گا، پھر کیا کریں گے، روزانہ روزے رکھوں گا، آج بھی روزہ، کل بھی روزہ، پرسوں بھی روزہ، بیچ میں کسی دن چھوڑوں گا نہیں. اور تیسرے نے یہ کہہ دیا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، مجرد زندگی گزاروں گا، سنگل رہوں گا تاکہ خوب عبادت ہو سکے. تینوں کے ارادے برے تھے یا اچھے؟ اچھے تھے کہ نہیں؟ ہے کہ پوری پوری رات میں روزانہ عبادت کروں گا, روزانہ روزے رکھوں گا, اور تیسرا شادی ہی نہیں کروں گا تاکہ دنیا کے جھمیلے نہ رہے اور میں خوب اللہ کی عبادت کروں. ہمارے معاشرے میں اگر کوئی ہم سے یہ کہہ دے کہ بھئی آج سے میں روزانہ عشاء سے لے کر فجر تک بس عبادت کروں گا, ہم بہت تعریف کریں گے کہ اوہ دیکھو کتنا نیک ہے, کتنا پرہیزگار. کوئی کہہ دے کہ میں روزانہ روزہ رکھوں, کتنا پرہیزگار. اور تیسرا یہ کہے کہ میں نکاح, اوہ دیکھو نا کتنی بڑی قربانی دین کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں تک یہ خبر پہنچی کہ تین حضرات ایسا کہہ گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ تین شخص آپ کو تلاش کرنے کے لیے آئے تھے, آپ نہیں تھے, آپ کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا کیا معمول ہے. میں نے ان کو بتلایا تو ان کے ذہن میں کچھ اور تصور تھا. میں نے ان کو بتایا کہ آپ تو سو بھی جاتے ہیں, ہمارے ساتھ لیٹتے بھی ہیں, نکاح بھی کرتے ہیں, کبھی روزے رکھتے ہیں, کبھی چھوڑ دیتے ہیں, گھریلو کام کاج میں بھی مدد کرتے ہیں, ہنستے ملتے بھی ہیں. تو ان کے ذہن میں تصور نبی کا کچھ اور تھا. تو یہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ عبادت تو بہت کم ہے. کأنہم تقالوہا, ارے یار اللہ کے نبی ہو کر سوتے بھی ہیں, پوری پوری رات عبادت روزانہ نہیں کرتے, ہم تو کچھ اور سوچ رہے تھے. ان کو عبادت کم لگی, لیکن جو کہ صحابہ تھے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا خیال نہیں ہے. انہوں نے کہا اینا نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے, آپ تو مغفور ہیں اور مرحوم ہیں, معصوم ہیں آپ, تو آپ کو تو ضرورت نہیں ہے, لیکن ہمیں عبادت کے معاملے میں آپ کی کاپی نہیں کرنی چاہیے, ہمیں آپ سے بہت زیادہ کرنا چاہیے, اس لیے کہ ہم گنہگار لوگ ہیں. اور اس پر سے ایک نے یہ کہہ دیا کہ اب میں رات کو سوؤں گا نہیں, دوسرے نے کہا میں روزانہ روزے رکھوں گا, تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھئی تین آئے تھے صوفی صاحب, بڑے صحابہ, مگر غلبہ ہو گیا ایک دم فکر آخرت کا. اسی لیے میرے بھائیوں, علماء کی صحبت ضروری ہے اور کسی شیخ کی سرپرستی ضروری ہے, اس لیے کہ کبھی کبھی غلبہ حال سے ہم ایسا سمجھیں گے کہ میں یہ دین کے لیے بہت بڑی قربانی دے رہا ہوں, حالانکہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز وہ ہوگی. یہ حالات اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ آتے تو وہ غلط کام کرتے, لیکن یہ حالات آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی اہمیت دی کہ خود ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلے. اور خیال شریف میں یہ بات آئی کہ مسجد ہی میں بیٹھے ہوئے ہوں گے, اس لیے کہ اس وقت عبادت کا غلبہ ہے. سیدھے مسجد میں چلے گئی اور پوچھا کہ انتم الذین قلتم کذا و کذا, تم وہی ہو جنہوں نے ایسی ایسی باتیں ابھی میرے یہاں آ کر کے کہی ہے. پردہ تھا اس لیے پتا نہیں چلا کہ کون آیا ہے, کیا کہہ گیا. تین آئے تھے, کہا کہ ہاں ہم ہی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری جو نیتیں ہیں ان میں ایکسٹریمزم کی بو آ رہی ہے. یہ فرمایا نہیں مگر مطلب یہ تھا, اعتدال سے ہٹ رہے ہیں. پوری رات جاگوں گا روزانہ, دن میں روزانہ روزے رکھوں گا اور شادی نہیں کروں گا. یہ اعتدال اور موڈریشن نہیں ہے. اپنے بارے میں یہ کہا کہ دیکھو میرے بارے میں سنو, میں روزے رکھتا بھی ہوں اور روزے چھوڑتا بھی ہوں, کبھی روزے رکھ دیے کبھی چھوڑ دیے, رمضان کے علاوہ نفل. دو دن روزے رکھے تیسرے دن چھوڑ دیے, تین دن روزے رکھے دو دن چھوڑ دیے, ایک مہینے میں بیس دن روزے رکھے دس دن چھوڑ دیے, دس دن روزے رکھے بیس دن چھوڑ دیے. میں روزے رکھتا بھی ہوں چھوڑتا بھی ہوں, میں راتوں کو جاگتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں, کبھی پوری رات جاگی کبھی آدھی رات جاگی, جاگتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں, اور بیویوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ میں نکاح بھی کرتا ہوں. اور آگے آپ نے فرمایا کہ یہ تو ہے میرا طریقہ, جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اس میں کیا بتایا؟ یہ ہے میرا طریقہ, یعنی moderation is my path, moderation is my way. اور جو moderation والا میرا path ہے اس سے جو اعراض کرتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ میں سے نہیں ہے, اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. دیکھو تو اسلام پر یہ الزام لگانا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ اسلام ایکسٹریم مذہب ہے, مسلمان ایکسٹریم ہے. اگر کوئی ایکسٹریم ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ صحیح دین پر چل نہیں رہا ہے, اور اگر صحیح دین پر کوئی چل رہا ہے اور وہ بھی کسی کو ایکسٹریم نظر آئے اس کا مطلب ہے کہ اس کی سمجھ ٹھیک نہیں ہے. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکن ضیفہ, جو اللہ اور آخری دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے, مہمان کی عزت کرے. دوسری بات فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ, کر کے دکھاؤ, اپنے ہمسائے کو اپنے پڑوسی کو تکلیف مت پہنچاؤ, اس کے ساتھ حسن سلوک کر کے دکھاؤ. حسن سلوک کر کے دکھاؤ تو پتا چلے کہ ایمان میں کس درجے پر ہو. نماز پڑھنا بہت آسان, تلاوت کرنا بہت آسان, تسبیح پڑھنا بہت آسان, حج عمرے کرنا بہت آسان, لیکن جس کے پڑوس میں آپ رہتے ہیں اس کو تکلیف نہ پہنچانا یہ بہت مشکل. ہم آج کل الگ تھلگ زندگیاں گزارتے ہیں, ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ پڑوس میں کون رہتا ہے. ایسے ملکوں میں چلے جاؤ جہاں بچے ہوتے ہیں, کھیلتے ہیں, کودتے ہیں, باہر نکلتے ہیں, اندر جاتے ہیں, شور شرابہ ہوتا ہے, وہاں دیکھو کتنا مشکل ہے پڑوسی کو سنبھالنا. یہ دوسرا حکم ہے کہ پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. اب پڑوسی کئی قسم کے ہیں, ایک تو ہمارا پرمیننٹ پڑوسی ہے, جو ہمارے پڑوس میں رہتا ہے اس کا گھر ہمارا گھر ساتھ, چاہے اپنا ہو چاہے کرائے کا, یہ ایک پڑوسی ہے. دوسرا ٹیمپوریری پڑوسی, ایروپلین میں آپ بیٹھے ہیں وہاں بھی پڑوسی ہے, ٹرین میں بیٹھے ہیں وہاں پڑوسی ہے. بس میں کوچ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پڑوسی ہے, اور ایک اس سے بھی کم ٹیمپوریری والا پڑوسی, وہ گیا کسی کے گھر گئے وہاں آپ کے پڑوس میں کوئی 10-15 منٹ 20 منٹ کے لیے بیٹھا ہوا ہے, سرجری میں 10-15 منٹ کے لیے بیٹھا ہوا ہے. ایسا کوئی کام کسی بھی جگہ پر کسی بھی صورت میں مت کرو جس سے آپ کے پڑوس والے کو تکلیف ہو. سگریٹ بری عادت ہے, یوں بھی چھوڑ دینی چاہیے, لیکن جس کو عادت ہے وہ سگریٹ پینے سے پہلے سوچے کہ میرے پڑوس میں جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہیں ان کو تکلیف نہ ہو جائے. کچھ آپ کھانا پینا چاہتے ہیں تو ڈبا کھولنے سے پہلے سوچو کہ میرے کھانے کی وجہ سے ان کو تکلیف تو نہیں ہوگی. یہ کسی اور کلچر کے معلوم ہو رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ہمارے کھانے کی جو بو ہوگی وہ اس کے لیے خوشبو نہیں ہوگی, بدبو ہوگی, تکلیف ہوگی. سامان آپ نے کس طرح رکھا ہے, بیٹھے کس طرح ہیں, آپ کو نکلنے کی ضرورت بار بار پیش آ رہی ہے, تو ایک تو ہے ضرورت پیش آ رہی ہے, اور بغیر ضرورت کے آپ بار بار نکلنا چاہتے ہیں اور اسے بار بار اٹھنا پڑ رہا ہے. تو جو اللہ اور آخری دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے, پرمننٹ پڑوسی کو بھی نہیں اور ٹیمپوریری پڑوسی کو بھی نہیں. اور آخری بات, آخری بات, جو اللہ اور آخری دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے. بھلی بات کہے یا خاموش رہے, یعنی زبان پر کنٹرول رکھے، تولے پھر بولے، اسیس کرے، اسیس کر کے دیکھے کہ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں بھلی بات ہے، آخرت میں اجر لانے والی بات ہے، یا آخرت میں مواخذے کی بات ہے. اگر مواخذے کی پکڑ کی بات ہو تو روکے اپنی زبان کو، اور آخرت میں اجر لانے والی بات ہے تو بولے. تسبیح پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، دین کی بات کر رہا ہے، کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے اسے تسلی دے رہا ہے. دیکھو زبان، من عزا سکلا، جو کسی ایسی ماں کو تسلی دے جس کا بچہ گم ہو گیا ہے. گم ہو گیا ہے، اغوا کر لیا گیا بچہ، راستے میں چلتے چلتے گم ہو گیا، باہر گھر سے نکلا گم ہو گیا، انتقال کر گیا، اب ماں کو بہت ٹھیس پہنچی، اب تسلی کرے. تسلی کتنی دیر؟ پانچ منٹ، دس منٹ، دو منٹ، تین منٹ، بولے کچھ کہ آپ تسلی رکھیں، آپ کا بیٹا جنت میں چلا گیا ہے، انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کو کام آئے گا، ہمت رکھیں آپ، اللہ بہت کریم ہے، جو کچھ اللہ کرتے ہیں اس میں ہمارے لیے خیر ہی ہوتی، اور اسے ذرا تسلی محسوس ہوئی. دیکھو زبان استعمال کی ایک اچھے کام میں، دو منٹ کا کام، ڈیڑھ منٹ کا کام، تین منٹ کا کام، کیا ملے گا؟ کسی بردن فی الجنت، ایسے شخص کو جنت میں شال پہنائی جائے گی. چادر پہنائی جائے گی. یہ ہمارے ملکوں میں، مشرقی ملکوں میں چادر اڑی جاتی ہے، اور یہ چادر جو ہے بڑی قیمتی ہوتی ہے، لاکھ لاکھ روپیے کی، پانچ پانچ لاکھ روپیوں کی، دس لاکھ روپیوں کی، یہ چادر بڑی مہنگی ہوتی ہے، 300 روپیے کی بھی مل جاتی ہے ہم جیسوں کے لیے، اور 1000 روپیوں کی بھی ہوتی ہے، لاکھ روپیوں کی بھی ہوتی ہے، مہنگی چادر ہے. تو یہ چادر جو ہے، چادر کا قیمتی ہونا، چادر جو اڑتا ہے اس سے مالداری کا پتہ چلتا ہے. ایک دلہمیاں کا لطیفہ میں سناتا ہوں کہ بیچارے غریب تھے، شادی تھی تو شادی کرنے کے لیے اب جا رہے ہیں، تو وہاں پر یہی چادر اڑنے کا رواج تھا، تو سوچا کہ بغیر چادر کے جائیں گے تو سسرال والے سمجھیں گے کہ غریب گھرانے کا بچہ ہے، یہ تو جو بھی دیکھے گا کہ بھئی تو غریب آدمی ہے. تو اپنے کسی دوست سے انہوں نے چادر مانگی کہ بھائی شادی کے دن چادر اڑنے کے لیے ہمیں دو. تو چادر دے دی اس نے، اور وہی دوست تھا تو ساتھ میں شادی میں وہ بھی گیا، اور بیسٹ مین وہی بنا. اب پہلے زمانے میں جب منگنی ہوتی تھی، منگنی کے بعد چٹ منگنی پٹ نکاح، ادھر منگنی ہوئی کہ 2 ہفتے میں نکاح، 3 ہفتے میں نکاح، اور کمیونیکیشن گلوبل ویلج نہیں تھا، اس لیے اس گاؤں والے اس گاؤں میں طے کرتے تھے، تو نکاح کے دن تک تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ دلہا میاں کون ہے، آنا جانا کم تھا، ایک ویلج یہاں ہے اور 20 کلومیٹر کے فاصلے پر دوسری ویلج ہے، تو یہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جانا ایسا ہی ہوتا تھا جیسے یہاں سے اسکاٹ لینڈ جانا، اس سے بھی لمبا لگتا تھا، تو لوگ جاتے نہیں تھے بغیر ضرورت کے. تو گئے شادی میں، تو جب دلہا میاں جا کر کے بیٹھتے ہیں تو گھر کے بڑے بوڑھے جو ہیں وہ سب دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ بھائی دلہا میاں کہاں ہے، کون ہے دلہا میاں، کون داماد ہمارے بننے والے ہیں. تو ایک بڑے میاں آئے اور کہا کہ دلہا میاں کہاں ہے، بھائی دلہا میاں کہاں ہے. تو وہ جو ان کے دوست تھے وہ بولے کہ یہ ہے دلہا میاں اور چادر ہماری ہے، یہ ہے دلہا میاں اور چادر ہماری ہے. اللہ اکبر، بڑی شرمندگی ہوئی. جس مقصد کے لیے چادر لی تھی وہ مقصد فوت ہوا، تو کچھ موقع ملا تو یوں کر کے کوہنی ماری اور کہا کہ اللہ کے بندے، چادر اگر تیری ہے تو پھر پہننے کا فائدہ ہی کیا ہوا، معاف کیجیے. تھوڑی دیر کے بعد دوسرے صاحب داخل ہوئے، بھائی دلہا میاں کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دلہا میاں یہ ہے اور چادر بھی انہی کی ہے. شلوار کے بارے میں کوئی ذکر نہیں, کرتے کے بارے میں کوئی ذکر نہیں, ٹوپی کے, چادر بھی انہی کی ہے, تو سب کو شبہ ہوا کہ چادر میں کچھ گڑبڑ ہے. تھوڑی دیر کے بعد موقع پا کر دلہن میں نے پھر کوہنی ماری اور کہا اللہ کے بندے چادر کا تو ذکر ہی مت کر, بہت اچھی بات ہے بھائی, معاف کیجیے. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا کہ دلہا میاں کہاں ہے, کہا دلہا میاں یہ ہے اور چادر کا کوئی ذکر نہیں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یہ قصہ بیان کیا ہے, اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل بھی اللہ کی بہت بڑی دولت ہے, جب عقل کسی کے پاس نہ ہو تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے. لطیفے بھی ہمارے بزرگان دین سناتے تو سبق کے لیے. اب مجھے آپ کو ہنسی اس لیے آ رہی کہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کتنی نادانی وہ کر رہا تھا. یہ جو سمجھ مجھے اور آپ کو دی ہے وہ کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. تو چادر اڑتے تھے, تو چادر اگر ایک لاکھ روپیے کی ہے تو وہ مالدار کتنا ہوگا؟ تو اللہ تعالی شانہ اس تعزیت کے اوپر چادر دیں گے تو جنت کتنی بڑی دیں گے. تو بھائی زبان سے غیبت نہ ہو, زبان سے ایسا جملہ نہ ہو جس سے کسی کو تکلیف پہنچے, زبان کو ٹویسٹ کر کے باتوں میں کجی پیدا مت کرو, زبان سے اچھی باتیں ہوں, زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. میرے محبوب حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کلام کم اور نرم, کلام کم اور نرم اور شیریں. کلام کم, بولو کم, اس لیے کہ کم بولیں گے تو غلطیاں بھی کم ہوں گی, اور نرم, کلام کم اور نرم. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو احمق اور بیوقوف ہوتا ہے اس کے لیے تو سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ وہ بولے ہی نہیں. میرے حضرت لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مگر احمق تو بولے گا ہی, اس لیے کہ اسے اگر اتنی سمجھ ہوتی کہ میں احمق ہوں تو وہ احمق کیوں ہوتا؟ وہ احمق اسی لیے ہے کہ اسے اتنی سمجھ ہی نہیں کہ میں احمق ہوں اور مجھے بولنا نہیں چاہیے, اسی لیے تو وہ احمق ہے. کلام کم اور نرم, نرم سافٹلی بولے آدمی, شیریں, اتنا سافٹ کہ اس میں مٹھاس ہو. پھر فرماتے تھے کہ کتنا شیریں, کتنا میٹھا, شکر کی طرح؟ فرماتے تھے نہ, شکر کی طرح نہیں, مصری کی ڈلی کی طرح. مصری کس کو کہتے ہیں؟ گجراتی میں ہاکر کہتے ہیں اس کو. اس شادیوں میں جو سویٹس تقسیم ہوتی ہے اس میں شوگر کے کیوبز ہوتے ہیں, تو وہ شوگر سے بھی زیادہ شیریں. تو کہا کہ شکر کی طرح میٹھا, کہا نہ, مصری کی ڈلی کی طرح, نرم ہو, مٹھاس ہو بات چیت میں. اللہ تعالی شانہ بھائی ہمیں توفیق عطا فرما رہے, اور دوسروں کے معاملات میں تو بہت ہی احتیاط کرے کہ ہماری زبان سے کسی کی غیبت نہ ہو, کسی پر بہتان نہ ہو, کوئی غلط بات زبان سے نہ نکل جائے. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک شعر لکھ کر کے اپنے سامنے رکھا تھا, اور حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے بھی وہ شعر لکھ کر کے اپنے سامنے لگوایا تھا. دوسروں کے معاملات میں کفے لسان سے کام لے, دوسروں کے معاملات میں کفے لسان سے کام لے, یعنی دوسروں کے معاملات میں زبان کو روک کر کام لے, کنٹرول کرو زبان کو. کیوں بولے بھائی کسی کے بارے میں کوئی غلط بات, پتا بھی نہیں چلتا کہ میں کتنا بڑا گناہ کر گیا ہوں. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس شعر میں دو باتیں کرنے کے لیے کہی گئی ہے, اور اگر کوئی ان دو باتوں پر عمل کر لے تو پوری شریعت اس کی زندگی میں آ جائے گی. دوسروں کے معاملات میں کفے لسان سے کام لے، ووقت ہیجان نفس، ووقت ہیجان نفس، نفس میں جب ہیجان ہو، نفس بھڑکے، نفس بھڑکے اور زینا کرنا چاہے، نفس بھڑکے اور شراب پینا چاہے، نفس بھڑکے اور بد نظری کرنا چاہے، نفس بھڑکے اور لڑائی کرنا چاہے، نفس بھڑکے اور غصے کا اظہار کرنا چاہے، نفس بھڑکے نماز چھوڑنا چاہے، ووقت ہیجان نفس، دوسروں کے معاملات میں کفے لسان سے کام لے، ووقت ہیجان نفس، ضبط نفس سے کام لے، ووقت ہیجان نفس، ضبط نفس سے کام لے، نفس کو کنٹرول کرنے سے کام لے. تو حضرت فرماتے تھے کہ اگر دوسروں کے معاملات میں بولنے سے پہلے سوچے اور زبان کو کنٹرول کرے، اور جب نفس بھڑکائے غلط کام کی طرف تو نفس پر کنٹرول کر لے. بس یہ دو کام اگر کوئی کر لے وہ کامیاب ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ جب نفس ہمیں بھڑکاتا ہے، مفتی صاحب سے دل ذرا کھٹا ہو گیا ہے تو چلو الزام لگا دو کہ یار چھوڑو نا، معاملات میں بالکل زیرو ہے، ہمیں پوچھو ہم نے معاملات کیے. حالانکہ کوئی معاملہ نہیں ہوا تھا ایسا جس میں کوئی اشکال ہو، ہوئے تھے معاملات یا ہوئے ہی نہیں تھے، ہوئے تھے تو صحیح ہوئے تھے. لیکن اب دیکھو کتنا، اور بدترین تہمت کسی پر، بدترین تہمت، بدترین گیبت کیا ہے؟ ارے بس اب رہنے دو نا، کیا بول. یہ اب پچاسوں باتیں سننے والوں کے ذہن میں آئے گی. ایک تو ہے نا کہ ہمارے پیسے کھا گئے ہیں، تو لوگوں کو پتا چلا کہ وہ پیسے کھا گئے ہیں. لیکن اگر ایسے کہ رہنے دو نا، نہ بولنا ہی بہتر ہے، یہ بدترین گیبت، بدترین الزام. اس لیے کہ اب پچاسوں باتیں گردش کرے گی کہ یار چوری کی ہوگی انہوں نے، پیسے کھا گئے ہوں گے، کوئی دھوکہ دیا ہوگا، زنا کیا ہے، حرام کھاتے ہیں، کیا ہوگا، کیا کیا ہوگا. یہ گناہ ہے یہ ایسا کہنا کسی کے بارے میں. تو تھوڑی تھوڑے تھوڑے وقت کے لیے مزہ آ جائے گا کہ جس سے مجھے خار تھا، جس سے میں نے سب کے سامنے اس کی برائی، تھوڑی دیر کے لیے مزہ آئے گا. زنا تھوڑی دیر کے لیے مزہ، بد نظری تھوڑی دیر کے لیے مزہ. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ہی کے موائز میں ایک شعر ملتا ہے، حز گناہ میں جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں. حز گناہ، گناہ کا جو مزہ آتا ہے، تو حز گناہ میں جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں. حز گناہ میں جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں، ایک ذرا سی دیر کا ہے یہ مزہ پھر کچھ نہیں. ایک ذرا سی دیر کا ہے یہ مزہ پھر کچھ نہیں. اس لیے میرے بھائیو یہ دو کام ہمیں کرنے ہیں، دوسروں کے معاملات میں کفے لسان اور نفس کا کنٹرول. اللہ تعالی شانو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک اور شعر بھی سنا دوں، ورنہ قبر میں جا کر کے کیا خیال آئے گا، یہ شعر پڑھو گی قبر میں جا کر. تھی فقط غفلت ہی غفلت، عیش کا دن کچھ نہ تھا. فلموں کو دیکھتے ہیں، میوزک کو سنتے ہیں، بد نظری میں مبتلا رہتے ہیں، گیبتیں کرتے ہیں، ان سب چیزوں کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ ابھی تو مزہ آ رہا ہے، اسے سب کچھ سمجھتے ہیں، اس کے لیے قربانیاں بھی بہت دیتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، ماں باپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، شوہر کو بیوی کو دھوکے دے دے کر اس قسم کی چیزوں میں مزے لیتے ہیں، مگر قبر میں جا کر کیا کہیں گے؟ تھی فقط غفلت ہی غفلت، عیش کا دن کچھ نہ تھا، ہم جسے سب کچھ سمجھتے تھے وہ لیکن کچھ نہ تھا. ہم جسے سب کچھ سمجھتے تھے کہ جو کچھ ہے وہ یہی ہے، ایک ڈرگ کا اڈکٹ ہو جاتا ہے اور نفس تقاضا کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ قربان ہو جائے مگر یہ ڈرگ مجھے چاہیے. زنا کا عادی اس کو، فلموں کا عادی اسے وہی چیز نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ تین نصیحتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مہمان کا اکرام کرو خوش دلی کے ساتھ. نمبر دو, اپنے پڑوسی کو بھی راحت پہنچاؤ, تکلیف مت پہنچاؤ. اور تیسری بات یہ ہے کہ زبان کو کنٹرول کرو. یہ تین بڑی قیمتی نصیحتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اس میں بزرگوں کی بھی کچھ باتیں آ گئی. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.